اب آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی عراق کے کسی گاؤں سے نکلا اور اس نے اپنے بیوی بچوں کو لیا، نہ بین الاقوامی معاملات کو جانتا ہے، نہ بین الاقوامی میڈیا کو جانتا ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ دوسرے ممالک کیا کر رہے ہیں، وہ صرف ایک بات جانتا ہے کہ میرے اندر سید الشہداء کا عشق ہے، اور وہ عشق کہہ رہا ہے کہ میں کربلا پہنچوں۔ وہ ایک سادہ عشق کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اور خدا نے اس کے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ وہ ہر قسم کی قربانی کو تحمل کرے، اور ان تمام قربانیوں کے ساتھ پرچم سید الشہداء کی سربلندی میں اپنا چھوٹا سا ایک کردار ادا کرتا چلے۔ شاید اس آدمی کی قیامت کے دن تمام تر نجات، تمام تر منزلت اور مقام حاصل کرنا صرف اسی چند قدم راہ کو طے کرنے کی وجہ سے ہو، کہ اس کی سمجھ میں اتنا آیا کہ سید الشہداء کی عظمت کا حق ادا کرنا اس طرح سے ہے کہ یہ چہلوں کے دن کربلا کے میدان میں پہنچے اور اس نے تمام تر قربانیوں کو ادا کر کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا۔ اس کا کام اتنا ہی تھا۔ وہ خدا نے انسانوں کو اس طرح سے تقسیم کر دیا کہ ہر کوئی اپنے فہم و شعور کے مطابق، ہر کوئی اپنی طاقت اور توانائی کے مطابق اپنے دین کے لیے کچھ نہ کچھ انجام دیتا ہے۔ لہٰذا اگر مثلا فرض فرمائیے میرے اور آپ کے پاس طاقت ہے، صلاحیت ہے، توانائی ہے، اور میں اور آپ بظاہر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اس دیہاتی کے عمل سے بہت زیادہ وسیع ہے، مثلا وہ تو صرف وہ خود اٹھا اور وہ اٹھا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر کربلا پہنچ گیا، وہ تو چند آدمی تھے، اور آپ نے اور میں نے کوئی ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ پہنچے، تب بھی ممکن ہے کہ اس کا عمل بھاری ہو جائے، تب بھی ممکن ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے، کیونکہ اس نے خلوص سے انجام دیا، اس نے اپنی ساری توانائی استعمال کر دی، اور شاید میں نے اپنی ساری توانائی استعمال نہ کی ہو، اس نے شاید پورے سال میں جو کچھ کمایا ہو وہ سب کچھ اس سفر کے اوپر لگا دیا ہو، میں نے شاید پورے سال میں جو کچھ کمایا ہو اس کا 10% اس سفر کے اوپر لگایا ہو۔ خدا تعالیٰ اس طرح سے کام کو انجام دلوا دیتا ہے۔ یاد اگر آپ کبھی کسی اہل بیت علیہ السلام کے عاشق چاہنے والے کو کوئی چھوٹا سا کام پر خلوص انجام دیتا دیکھیں، اس کی قدر کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں، شاید یہ اہل بیت علیہ السلام کے دلوں سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اور ایسا ہوا ہے کہ مثلا کسی نے امام سے ملاقات کی اور امام سے پوچھا کہ مولا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہ اب یہ میری ملاقات ختم ہونے والی ہے، اب تشریف لے جائیں گے، اب میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا ہمارے غریب شیعوں کے دلوں کے اندر ڈھونڈو، ان کے دلوں کے اندر ڈھونڈو، ان سے نزدیک ہو جاؤ، ان سے اٹھو اور بیٹھو، جب ان کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ تم ہم سے قریب رہو گے۔ ایک بار پھر ان تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے، اور انشاءاللہ خدا نے متعال ان کو مکمل صحت و سلامتی کے ساتھ کربلا تک جس طرح پہنچا چکا ہے واپس اپنے گھروں تک پہنچنا نصیب کرے انشاءاللہ۔ بار دیگر درود بھیج محمد و آل محمد۔ خیال ہے کہ کفر کے لیے بہت سارے دوسرے مراحل کے مقابلے میں یہ لوگوں کا عاشقانہ عمل انجام دینا یہ کفر کو زیادہ برا کرتا ہے۔ کفر کے لیے چند چینلز کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہے، مثلا میں نے ایک چینل کھولا، آپ نے ایک چینل کھولا، کفر 25 چینل کھول دیا، اس کے لیے کچھ پیسہ لگے اور وہ کچھ پیسہ لگائے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے زنان پر سرمایہ 1 کروڑ روپیہ لگایا، انہوں نے 25 کروڑ روپیہ لگا دے، ان کے لیے ہر چیز کا مقابلہ آسان ہے، لیکن ایک پر خلوص دل کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ ایک عاشق اہل بیت علیہ السلام اپنی ہر چیز کو قربان کر کے خلوص کے ساتھ، عشق کے ساتھ بڑھے، اس کے مقابلے میں آدھا آدمی بھی نہیں لا پائے، اس سے ڈرتے انسان۔ جس چیز سے کفر کو خوف آتا ہے، کیوں ان لوگوں کو خوف آتا ہے کہ لوگ کربلا تک پہنچ رہے ہیں؟ ان لوگوں کو خوف اس بات سے آتا ہے کہ یہ جو عشق کا والعانہ اظہار ہے یہ جب پوری دنیا کو پہنچے گا تو دنیا سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ ان کے دلوں میں اتنا عشق کہاں سے آیا، کیوں سید الشہداء کے لیے اتنے بےتاب۔ اور یہ جو میرے اور آپ کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عزا کے لیے جگہ کے اوپر جمع ہونا ہے، ان سے پوچھے کہ یہ کام آسان ہے یا مشکل ہے، ہم لوگ نے چونکہ بچپن سے انجام دیا ہے, پوری زندگی انجام دیا ہے, اور ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ محرم آئے اور ہم لوگ عزہ نہ کریں, تو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کام کیسا ہے. یہ خدا نے مطالعہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو جو باقی ایام میں شاید 10 منٹ کی مہلت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے لیے زندگی کے لیے 10-15 منٹ نکالیں, خدا نے دنوں کے اندر سے عید الشہدا کی محبت ایسی ڈال دی ہے کہ بعض اوقات گھنٹوں گھنٹوں مہینوں مہینوں اپنی زندگیوں کو صرف کر دیتے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ سید الشہدا کے نام کی عظمت کے سامنے سر جھکانے کے سوا کوئی راستہ نہیں. یہ سید الشہدا کا معجزہ ہے, اور خدا نے مطالعہ نے کچھ معجزے جلی رکھے ہیں, کچھ معجزے خفی رکھے ہیں. جلی معجزات اس کے خاک شفا ہے, جلی معجزات سید الشہدا کے نام پر لوگوں کا شفا پانا ہے, خفی معجزات لوگوں کے دلوں کا سید الشہدا کے ساتھ جوڑ جانا. یہ خدا نے مطالعہ کے خفی معجزات میں سے, اور خدا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو وہ پاکیزہ اور پرخلوص دے دے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے انشاءاللہ. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اس خلوص کے ساتھ جتنی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. بس پہلی چیز جو درکار ہے وہ پرخلوص دینا کسی بھی عمل کے لیے. آپ اور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معاملے میں کوئی بھی کام انجام دینے جا رہے ہیں, پہلی چیز جو درکار ہے وہ پرخلوص دینا. پرخلوص دل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بہت واضح ہے کہ اس کے اندر ہدف اور مقصد صرف اتنا ہو کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی خدمت انجام دے دی. یہ پرخلوص دل چاہیے. آپ اور میں تاریخ کے اندر بعض اوقات عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں ایک مصنف نے ایک کتاب لکھی, ایسی 25 کتابیں اور لکھی گئی ہیں, اس کی کتاب چلنے کی اور پوری دنیا کے اندر موجود ہے. کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کوئی عمل انجام دیا, مثال کے طور پر کوئی نوحہ پڑھا, کوئی مرثیہ لکھا, اس نے ویسے ہی 25 اور پڑھے اور لکھے, وہ سب نہیں چلے لیکن یہ چل نکلا. جا کر جب اس میں گفتگو کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی پرخلوص لمحہ ہے جو اس کے پیچھے کافا ہے, کوئی ادا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے حضور پیش کی گئی ہے اور وہ ادا ان کو پسند آئی ہے, اس کے نتیجے میں انہوں نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا. ہم لوگوں کو بھی جو پہلی چیز درکار ہے, اگر میں اور آپ چاہ رہے ہیں ان کی کوئی خدمت کریں, ان کے در پر کوئی عمل انجام دے دیں, پہلی چیز یہ درکار ہے. اور یہ ایک اور بات بھی, اس میں ایک خطرناک پہلو بھی عرض کرتا چاہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. خطرناک اس لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے جس طرح عرض ہوا کہ کچھ کاموں کو چاہا ہے کہ ہر صورت میں انجام پا جائیں, اگر کوئی پرخلوص انجام نہ دے شاید خدا نے اتار پھر بھی انجام دلوا دے, اس کو کچھ نہیں ملنا ہے, کام پھر بھی ہو جائے گا, اس کو کچھ نہیں ملے گا. مثال کے طور پر ابھی تھوڑا سا اس معاملے کو اس انداز میں دیکھیے کہ اربعین کا واقعہ ہوا, میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا اور میں نے بالکل ترک کیا ہوا ہے, لیکن یقیناً آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں اربعین کی خبریں دیکھی ہوں. اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ جو سی این این نے سید الشہداء کی شہادت کا پیغام پہنچایا یہ انہوں نے خوشی سے پہنچایا کیا؟ انہوں نے خوشی سے نہیں پہنچایا, ان کو اجر ملنا ہے اس پر, انہیں کوئی اجر نہیں ملنا, لیکن حسین کا نام پہنچ گیا, وہ سی این این کے ذریعے بھی پہنچ جائے گا, وہ کوئی مشکل نہیں ہے. پروردگار عالم کا ایک دفعہ ارادہ یہ طے پایا کہ سید الشہداء کا نام عیسائیوں کے کان میں پہنچے, ایک دفعہ پروردگار عالم کا ارادہ طے پایا کہ سید الشہداء کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے, اب وہ کفر کا چینل بھی مجبور ہے کہ پہنچائے, ان کو پہنچانا پڑے گا. بہت حساس پہلو ہے کہ نہ سی این این کے اندر اہلیت ہے, نہ بی بی سی میں اہلیت ہے, ان میں کسی میں کوئی اہلیت نہیں. لیکن اگر خدا متعال نے کسی خاص وقت میں چاہا کہ کوئی کام انجام پائے وہ کام یقیناً انجام پا جائے گا چاہے اس کو کوئی خبر نہ ہو. ایک واقعہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کا روضہ مقدس ایک دفعہ تعمیر ہو رہا تھا, درود بھیجے گا ان کی ذات پر, آپ نے دیکھا ہوگا اگر روضہ مبارکہ کو سامنے سے دیکھیں تو اوپر بڑی بڑی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے, ید اللہ ہے فوق ایدیہم, کہ امیر المومنین کا لقب ید اللہ قرار پاتا ہے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ید اللہ ہے فوق ایدیہم. روضہ مبارک تعمیر ہو رہا تھا اور معمار جو تعمیر کر رہا تھا وہ ایک دفعہ بادشاہ کے سامنے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ پورا روضہ مبارک بن گیا ہے, اچھا ہے کہ سامنے کوئی آیت کریمہ ہو تو کون سی آیت ہونی چاہیے. اور بادشاہ ان پڑھ جائے نہ اسے کچھ پتا نہ کوئی اس کو خبر, کہنے لگا لکھ دو ید اللہ فوق ایدیہم. وزیر نے دیکھا کہ یہ بالکل نااہل انسان ہے, اس کو قرآن کی کیا خبر, اور کہاں اتنی مناسبت سے نکال کر آئے یہاں پر لگوا دی ید اللہ فوق ایدیہم. اس نے کہا کہ سرکار کون سی آیت فرمائی, کہنے لگا بس وہی جو کہی وہی والی, آپ ہمیں نہیں معلوم کیا کہا تھا. صاحب نظر آ رہا ہے کہ مولا نے چاہا تھا کہ یہ آیت کریمہ لکھی ہو اس زبان سے جاری کروا دی. اس کو بھی نہیں معلوم کہ میری زبان سے یہ ید اللہ فوق ایدیہم کیوں نکلی ہے, لیکن ایک مولا نے چاہا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہو یہ لکھا ہوا بس ہو. خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی اہلیت نہیں رکھتا کام ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں ملے, خطرناک پہلو. بس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو مثلا کبھی کبھی وہ تیسری منزل پہ ہم جا کر نیچے دیکھتے ہیں بہت رش لگا ہوا ہے, لوگ گھوم رہے ہیں. اچھا جب اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں, خانہ کعبہ کی ہیبت سمجھ میں آتی ہے. نیچے آ کر لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ ان میں کوئی ہیبت ہے, نیچے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو طواف کر رہے ہیں کہ ان میں کوئی خاص بات ہے, دیکھتے نہیں ان میں کوئی خاص بات نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ شاید خدا کا ارادہ اس بات پہ طے پا گیا ہے کہ لاکھوں لوگ گھومیں گرچہ خود ان کا کوئی کردار نہیں ہے, اس کے ان کا کوئی کردار نہیں, نہ ان کا عقیدہ ہے نہ ان کا عمل ہے, کچھ نہیں ہے, گھوم رہے ہیں, لیکن خدا نے چاہا ہے کہ لاکھوں لوگ کعبہ کے گرد گھومیں. اب یہاں پر جو خطرناک پہلو وہ یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے اپنی اہلیت ثابت نہیں کی کام تو ہو جائے گا, نعوذ باللہ تعالی عدم اہلیت کے نتیجے میں ہم محروم رہ جائیں گے, نعوذ باللہ ہم محروم رہ جائیں گے. کیوں؟ اہلیت ثابت نہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کفر کا چینل بھی سید الشہداء کی خبر دے گا. آج انٹرنیٹ پہ چلی جائیے کتنی ویب سائٹس نے سید الشہداء کے بارے میں ڈیٹیلز دی ہوں گی. آج اتفاقا میں وکیپیڈیا پہ دیکھ رہا تھا امیر المومنین کے بارے میں, اتنا مفصل بیان اس نے امیر المومنین کی ذات مقدس کے اوپر دیا. آیا کفر نے چاہا ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں لوگوں کو بتائے؟ ہرگز نہیں. وہ تو لڑ لڑ کے مر رہے ہیں, ان کا اگر بس چلتا تو وہ نام بھی ختم کروا دیتے, لیکن ان کے بس میں نہیں ہے, اس کو کوئی جزا نہیں ملنی وکیپیڈیا کو. لیکن خدا نے وہ چاہا ہے. ہم اور آپ خدا نہ کرے اپنی بعض نااہلیتوں کی وجہ سے اس ثواب سے محروم نہ ہو جائے, خدا نہ کرے. جو عمل انجام دے رہے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھ لیجیے اور خلوص ہونا چاہیے, سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھ لیجیے اور خلوص ہونا چاہیے. مثلا اور اس کے شکار آپ لوگ کم ہیں, ہم لوگ زیادہ ہیں. ہم لوگ جو بولنے والے ہیں وہ اس کے شکار زیادہ ہیں. آپ تو ماشاء اللہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے حب اہل بیت میں وقت نکالا, بیٹھ گئے اور سن کر چلے گئے. شکار ہم جیسے لوگ کہ جو بیٹھے تو اس کو چند لوگوں کے درمیان نام بھی مل جائے اور کچھ اس کو پیسہ بھی مل جائے, اور اس کی نیت میں خدا نہ کرے یہ پیسہ اور نام اتنا ہی ہو کہ تھوڑا سا دخالت دینے لگے, بس پھر بیکار. اب اس کی قیمت نہیں, کیونکہ ان کی پاکیزگی اتنی ہے کہ کوئی دوسرا ہدف اس کے ساتھ قرار نہیں پا سکتا. نجاست کے ساتھ کوئی پاکیزگی نہیں, انتہائی پاکیزگی چاہیے, اتنی خالص نیت چاہیے ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف پڑے اور وہ کہیں گے یہ مجمع پاکیزہ لوگوں کا مجمع. بس یہ اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ بعض اوقات جب ایسی کوئی محفل ہوا کرتی ہے تو جو لوگ تھوڑا سا اس معاملے میں حساس ہیں وہ خدا نے مطالعہ سے کہتے ہیں، خدا یا ہماری زبان کمزور ہے، یہاں کوئی تو پاکیزہ بیٹھا ہوگا، اس کے صدقے میں ہمیں پاکیزہ، بس یہی خدا نے مطالعہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر جمع ہوئے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ یقیناً پاکیزہ دل کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جو ہماری تھوڑی بہت پاکیزگیاں اگر تو ان کو ہمارے در سے قبول فرما لے تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب قرار پائے۔ درود بھیج محمد والے ہوں، پوری زندگی گویا ایک جہاد ہے، پوری زندگی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ایک جہاد ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے مقابلے ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری جنگیں، بہت سارے معرکے ایک ساتھ عمل میں آ رہے ہیں۔ آپ اور میں اپنی زندگی پہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے محاذ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مثلا فرض فرما لیجئے اس وقت کی جو دنیا کے اندر لوگوں کے لیے سب سے بڑا محاذ بنا ہوا ہے وہ پیسہ ہے، جس کو اچھی زبان میں ہم لوگ رزق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا خوبصورت کرنے کے لیے، ہم اس کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ بھائی بہرحال ہم بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو رزق کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا محاذ یہ ایک محاذ بنا، اس میں اپنی کامیابی ناکامی ہے، اس میں البتہ کچھ وہ کامیابیاں ناکامی ہیں جو لوگوں کے نزدیک کامیابی ناکامی ہیں، کچھ وہ کامیابیاں ناکامی ہیں جو اللہ اور اس کے نظام کے نزدیک کامیابی ناکامی ہیں۔ تو ایک یہ مارکا ہماری اور آپ کی زندگی میں، ایک مارکا آپ کی اور میری زندگی میں مثال کے طور پر اپنے اور خاندان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ جس میں ہم اور اپنے آپ اپنے خاندان کے اندر بہرحال اگر بہت زیادہ سرداری نہ بھی چاہیں تو بے عزتی بھی نہیں چاہتے۔ ایک انسان کے اندر کی خواہش یہ ہے کہ انسان احترام چاہتا ہے۔ ایک مارکا اس کا رزق کا ہو گیا، ایک مارکا اس کے خاندان کا ہو گیا اور لوگوں کے ساتھ ہو گیا کہ بہرحال وہ جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے اہل خاندان ہوں، چاہے وہ اس کے اہل محلہ ہوں، ان کے درمیان احترام چاہتا ہے۔ بہت بڑا ایک مارکا جانے یا انجانے اس کا اپنے نفس کے ساتھ درکار ہوتا ہے کہ اس کا نفس کچھ خواہشات دے رہا ہوتا ہے اور اس کی فکر کچھ خواہشات دے رہی ہوتی ہے، یہ تیسرا مارکا ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان تینوں مارکوں میں توازن کیسے ایجاد کیا جائے، مارکوں میں توازن کیسے کیا جائے، توازن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی رزق کے معاملے میں بہت کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اگر میں نے عرض کیا اس کو ہم کامیابی ناکامی کو ابھی ہم فی الحال اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں، تو اس نے بہت کامیابی حاصل کر لی، لیکن جب آتے ہیں دیکھتے ہیں خاندان کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ کامیابی زیادہ نصیب نہیں ہو پائی۔ مثلاً اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا خاندان کا سربراہ ثابت نہیں ہو پائی، ٹھیک ہے مادی زندگی کے اندر بہت کامیابی ہو گئی ہے اور سب لوگ جانتے ہیں اور یہ اور وہ ہیں، لیکن اس زندگی کے اندر خاندانی زندگی کے اندر تعلقات اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم ایسا ہمیں بالکل واضح رہے، کبھی کوئی آدمی ایسا ہے جو خاندان کے اندر بھی دسیوں کریکٹرز میں بیلنس نہیں کر پا رہا، مثال کے طور پر ماں کے لیے اچھا ہے بیوی کے لیے اچھا، باپ ہونے کے ناطے اچھا ہے بھائی ہونے کے ناطے برا ہے، بیٹا ہونے کے ناطے اچھا ہے دوست ہونے کے ناطے برا ہے، گھر سے زیادہ تر الٹا ہوتا ہے، دوستوں کے لیے اچھا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بہت اچھا نہیں ہوتا۔ یہ اب دیکھیے تین محاذ تو ہم نے ویسے ہی عرض کیے تھے، اب ایک محاذ کے اندر کئی محاذ اور کھل گئے ہر ایک، اب ان تمام میں جو سب سے اہم محاذ خطرناک محاذ وہ معنویت کا محاذ، نفس کے ساتھ جدوجہد کا محاذ، جس کے اندر فقط ایک انسان کی غلطی اس کو برسوں کی محنت سے محروم کر سکتی ہے، اور اگر ایک عقل مندی کا عمل انجام دے دے تو برسوں کی محنت میں اس کو آگے لے جا سکتی ہے۔ اب ان تمام محاذوں میں توازن کیا ہے؟ ان تمام محاذوں میں توازن یوں احساس ہوتا ہے جیسے زیارت عاشورہ کا ایک جملہ ہو، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اس جملے کی تشریح عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے اگر میں اپنی فکر سے چاہوں کہ ان تمام مسائل کو حل کروں، این ممکن ہے کوتاہی کروں، این ممکن ہے کہ میں صحیح فیصلہ نہ کر سکوں۔ مثلاً کہیں پر میں نے یہ سمجھا کہ مجھے رزق کے لیے زیادہ توجہ دینی ہے، ممکن ہے کہ میں کسی کے حق کو پامال کر دیا۔ کہیں پر ایسا ہوا کہ میں نے خاندان میں بھی مقام حاصل کر لیا ہے، رزق کے معاملے میں بھی سارے فہرست قرار پا گیا، لیکن اپنی معنویت کے اندر کمزور پڑ گیا، اپنی معنویت کے اندر وہ مارکہ حاصل نہیں کر سکا۔ تمام غلوب لباب یہ ہے کہ ایک اصول طے کر لے، ایک ضابطہ اپنے لیے طے کر لے، اس اصول اور اس ضابطے کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں، جو میرے خیال میں آسان ترین کام طے پاتا ہے۔ آسان ترین کام، آسان ترین اصول اور ضابطہ جس سے ہم اپنی زندگی کا ایک نیا رخ شروع کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہر معاملے میں یہ جاننے کی کوشش کر لے کہ اس عمل میں اہل بیت مجھ سے کیا چاہ، اس معاملے میں وہ مجھ سے کیا چاہ۔ اگر کوئی اس معرکے کو قبول کر گیا اور اس عمل کو انجام دینے میں کامیاب ہو گیا، جس کی کچھ رکاوٹیں، جس میں کچھ مؤثر چیزیں جس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے، اگر کوئی اس اصول کو بنانے میں کامیاب ہو گیا، وہ زندگی میں کامیابی پا گیا۔ یعنی چاہے معاملہ مال کا ہو، چاہے معاملہ خاندان کا ہو، چاہے معاملہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کا ہو، اور معاملہ ظاہر ہے کہ معنویت کا ہو، تمام کے اندر اس کے عمل کا ایک معیار قرار پا جائے کہ ان اس صورتحال میں وہ کون سی چیز ہے جس پر اہل بیت خوش ہوں گے، بس اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر لیں۔ میرا اپنا خیال ہے جو ہم لوگوں کے یہاں بہت سارے مسائل اٹھے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، اور خواہ نہ خواہ اختلافات بھی ہیں، ارے اس کو کوئی چھپانے پڑے گا۔ میرا اپنا خیال ہے آسان ترین کام اس تمام چیزوں کو حل کرنے کا یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی خواہش کو کچھ دیر کے لیے مدھم کریں، اس کو دبا لیں، اور اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال کریں کہ چلو چھوڑ دیتا ہوں، میرا موقف کیا تھا، میری رائے کیا تھی، اس وقت یہ سوچنے کی کوشش کروں اہل بیت کی رائے کیا ہے۔ میرے خیال میں بہت سارے اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، اس میں اختلاف ختم کیسے ہو پائیں گے اور کون یہ کام کر پائے گا، کون یہ کام کر پائے گا کہ وہ یہ کہے کہ یہاں پر دیکھوں کہ اہل بیت کی رائے کیا ہے۔ پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ اپنی رائے کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنی رائے کو تھوڑی دیر کے لیے بھلانے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں اور آپ معاشرے کے اندر ایک رائے دے دیتے ہیں، اور ایک رائے دینے کے بعد اب یہ نہیں سوچتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صرف ایک بات سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ اب چونکہ ایک دفعہ کہہ دیا، اب مشکل میں پھنس گئے۔ اب یہ ہوا کہ اپنی انانیت بھی ساتھ آ گئی، اپنے جذبات بھی ساتھ آ گئے، اب یہ بات نہیں رہی کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا کہا ہے اور قرآن نے کیا کہا ہے، خدا نے کیا چاہا ہے، صرف ایک بات رہ گئی کہ اب تک میری پہچان یہ رہی ہے۔ اب اگر میں نے ترک کیا تو کیا ہوگا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کل تک تو تم یہ کہہ رہے تھے، اب کیسے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ وہ انانیت کا پہلو ہے جو انسان کے اندر، پہلا عمل جو اس کام کے لیے ضروری ہے، کوئی یہ کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اس عمل کے لیے پہلی چیز کیا چاہیے، اپنی انانیت پہ پاؤں رکھنا۔ رکاوٹ سب سے بڑی انانیت، کیوں؟ اگر میں اب تک کوئی ایسا کام کرتا آ رہا تھا جو اب آ کر پتا چلا کہ صحیح نہیں تھا، کیوں نہیں مان لیتا؟ مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ میں بہرحال اس لیے مشہور تھا کہ میں اس عمل کو اس طرح انجام دے رہا۔ آپ اور میں ذرا تصور کریں، جو لوگ اپنے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں، کیا یہ آسان ہوتا ہے؟ زمین آسمان ایک کرنا ہے۔ کچھ کی تو داستانیں ایسی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھی ہیں، تو میں جانتا ہوں کہ بہرحال یہ معاملہ کتنا سخت ہے۔ دین مذہب تبدیل کرنا کوئی آسان کام ہے، رشتے ناطے سارے توڑ دینا۔ یعنی میرے ذہن میں جملہ ایک آتا ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں سے بات کرتے تھے کہ آپ لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے، تو وہ کہتے تھے ہم لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی مشکل چیز تھی، عجیب بات ہے میں سمجھ نہیں پاتا تھا ابھی تک، انہوں نے کہنے لگے کہ ہمیں جو سب سے بڑی مشکل چیز تھی وہ یہ کہ اپنے باپ دادا کی خبریں چھوڑ کر کیسے جائیں۔ تو وہ کہتے تھے ہمارے لیے یہ آسان تھا کہ ہم مال چھوڑ کر آ جاتے، ہمارے پاس وہاں پر یہ تھا وہ ہم چھوڑ کے آ گئے، وہاں پہ رشتے داریاں تھیں وہ چھوڑ کر آ گئے، وہ سب سوچتے تھے کہ چلو وہاں پہ پہنچ جائیں گے واپس رابطہ رکھ لیں گے، اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے باپ کی خبر یہاں پر ہے، ایک دفعہ میں وہاں پہنچ گیا اب اس کی خبر بھی باقی نہیں رہے گی، یہ کیسے چھوڑ کے جاتا ہے؟ یہ بات مجھے بعد میں احساس ہوتی ہے کہ ہاں واقعا یہ معاملہ کتنا حساس معاملہ، ایک انسان کی وابستگی اپنے ماں باپ سے، ایک انسان کی وابستگی ہے ان سے، وہ نہیں ہے تو ان کی مٹی سے وابستگی ہے، باہر وہ چھوڑے اور چلا جائے اور مٹی تک کو یاد نہ رکھے، اب یہ بہت مشکل کام ہے، اور اہل بیت نے بھی اس کو پسند فرمایا، یعنی اگر کسی آدمی نے آ کر رسول خدا سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے والدین وفات پا چکے ہیں میں کیا کروں ان کے ساتھ نیکی، فرمایا ان کی خبروں میں جایا کرو، کہا اگر ان کی خبریں نہیں ہیں تو فرمایا دو لائنیں کھینچ لو گھر کے اندر، دو لکیریں کھینچ لو، انہیں کو اپنے ماں باپ کی خبر سمجھو، اسی کے اوپر فاتحہ پڑھ لیا کرو، اس کو پسند کیا انہوں نے کہ بہرحال کوئی نشانی رہے، انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ سارے تعلقات توڑے اور کسی اور طرف چلا جائے، یہ وہ جگہ جہاں انانیت رکاوٹ ہے، اور ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسے، اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں کچھ انجام دیتے ایک چیز سمجھ میں آ جاتی کہ نہیں اہل بیت کو ایسے نہیں پسند، سب سے بڑی مشکل جو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش آتی ہے وہ انانیت کا، کہ اگر میں ایسے مشہور تھا اور اب اگر میں ایسے ہو گیا تو میں دوستوں کو کیا کہوں گا، اس معاملے میں میرے خیال میں شاید زبیر کی مثال بہترین مثال ہے، کبھی موقع ملا جنگ جمل کی اپنی خدمت میں عرض کروں، بہرحال انسان کے لیے جو مشکل کام ہے وہ یہ کہ اپنی انانیت کے اوپر پاؤں رکھے، اپنی انانیت کے اوپر پاؤں رکھے اور اس سوال کو اپنے آپ سے کرے کہ آیا یہ اہل بیت کو پسند ہے، جیسی اس کے سامنے کچھ چیزیں واضح ہوں اس کے بعد مزید دلائل کے ذریعے اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش نہ کرے، یا میں کہوں گا میں تو اچھا لفظ استعمال کیا، شیطان کے بہکاوے کو اپنے اوپر حاوی ہونے کی اجازت نہ دے، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی آئے گا وہ شیطان کے بہکاوے کے سوا کچھ نہیں، ایک دو مثالیں جرات کر کے عرض کروں، آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد والے محمد، متحد ہو کر درود بھیجے گا محمد والے محمد، بعد میں آنے والے اتنے نہیں ہوں گے لیکن احتیاطاً کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی آگے جگہ ہے درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے تاکہ اگر کوئی آیا یعنی اگر فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑنی ہے تو پیچھے چھوڑ دی جائے آگے نہ چھوڑی جائے، ٹھیک ہے فرشتوں کے لیے رہے بار دیا درود بھیجے محمد والے محمد، یہاں انسانوں کا اہل بیت کے ساتھ رابطہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، کئی قسم کے رابطے ہو سکتے ہیں، ہم لوگ کچھ چیزوں کے مدعی ہیں اور کچھ چیزوں کے عامل ہیں، یعنی کچھ چیزوں میں ہمارا دعویٰ ہے کچھ چیزوں میں ہمارا عمل ہے، اب ہمیں پہلے عقل مندی کا کام یہ کرنا چاہیے کہ دعویٰ اور عمل نزدیک نزدیک لینا چاہیے، دعوے اور عمل میں بہت زیادہ فاصلہ ہونا، سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کو آپ تعدیل خود ہی کر لیجیے، ایک طرح کی منافقت ہے، ایک طرح کی منافقت، کیسے فرض فرمائیے میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں، میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں، میں نے ایم فل کیا ہے پولیٹیکل سائنسز میں، ایک پی ایچ ڈی شروع کیا تھا ایک بدبخت کے ہاتھ میں پھنس گیا، اس نے میرے لیے بہت رکاوٹیں کھڑی کی، میں نے دیکھا شیعہ عالم ہونے کے ناطے مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں پی ایچ ڈی حاصل کروں اس کے ہاتھوں ذلت اٹھاؤں، میں نے اپنے آپ کو باہر حاصل کیا، اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، ایک طرف سے جھوٹ بھی ہے ایک طرح سے منافقت بھی ہے، منافقت کیا ہوتی ہے، منافقت یہ ہے کہ جو اندر ہے وہ کچھ اور ہے جو باہر ہے کچھ اور، یہ غلط بات ہے، جتنے آپ ہیں اتنا ہی دکھائیے، جتنے نہیں ہیں اس کو دکھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، صحیح البتہ دکھانے کی تو کبھی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی یعنی بارہ لگا پبلک کو یوں سمجھنے بھی آ رہا ہے تو آپ صاف صاف بول دیں بھائی ایسا نہیں، ٹھیک ہے، اچھا اب سوال یہ ہمارا ادعا کیا ہے، ادعا کیا ہے ہمارا، ادعا یہ ہے کہ ہماری زندگی محیا یا محیا محمد آل محمد و ممات مات محمد، یہ ہماری آرزو بھی ہے اور اسی آرزو کو زیارت عاشورہ کے اندر اور دوسری زیارتوں کے اندر رکھا گیا، یہ ہماری آرزو ہے اور یہ وہ ہدف ہے جو اہل بیت نے ہمارے سامنے رکھ دیا. تمہیں ایسا ہونا چاہیے. اب ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ سوچے سمجھے یا بغیر سوچے سمجھے دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم ایسے ہیں. اب سوال یہ ہے عمل کہاں ہے؟ عمل کتنا ہے بھائی؟ یہ آپ کا ہدف ہے، یہ آپ کی آرزو ہے، یہی آپ کو پروٹوکول دے دیا ہے کہ آپ نے یہ ہونا ہے، ورنہ زیارت میں کیوں لکھوا دیا؟ رکھوایا اسی لیے آپ کو کرنا یہی ہے، مدعا ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں. عمل کہاں پر ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشکل ہے. اس کو میں عرض کر رہا ہوں، جتنا ہمارا دعویٰ ہے اور صحیح دعویٰ ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، اس حساب سے عمل کو بھی اوپر لائے. اچھا اب ایک طرف سے یہ لے لیجیے، جتنا مدعی ہے اتنا ہی ہمیں عمل بھی ہونا چاہیے. اب ادھر سے آئیے، ایک اور مشکل ہے. جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے سامنے قرار پاتے ہیں تو تین قسم کے انسانوں کو تین کیٹیگریز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو 25 ہی بن جائیں گے، مجموعی طور پہ بنائے تین قسم کے. ایک وہ جو دشمن ہے، دشمن ہے، یعنی اگر اسے پتا چل گیا اہل بیت نے اذان 5 بجے دی ہے تو وہ کہے گا میں 4:45 دوں. اگر اس کو پتا چلے صبح کی 5 بجے دی ہے وہ کہے گا 5 بجے 10 منٹ پہ دوں گا. ارے بھائی کچھ بھی کر لو، یا آگے جاؤں گا یا پیچھے جاؤں گا، اس ٹائم پہ نہیں آؤں گا. یہ ایک دشمن ہے جو دشمن دشمنی کرتا ہے. البتہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ وہ کس راستے کے اوپر چل نکلے. جنہوں نے بنایا ہے ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ وہ یہ کیا کام انجام دے رہے ہیں. تو اگر اہل بیت نے کہا یوں کرو، انہوں نے چھوٹا سا فتویٰ تبدیل کروا دیا کسی کے ذریعے سے کہ نہیں یوں کرو، اور اس کے ذریعے ان کا ہدف تھا کہ اہل بیت سے معاشرہ دور ہو گیا. اور باہر اب ایک تو یہ دشمن گروہ ہے جو عمدن جان بوجھ کر، چاہے ان کے فالوورز یہ نہیں جانتے، جان بوجھ کر وہ کرتے ہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے تھے. ایک دشمن ہوگی. ایک محب ہے، چاہنے والا ہے، کہہ لیجئے محب، عاشق، دوست، جو کچھ بھی، یہ چاہتا ہے میں وہی کروں جو وہ چاہتے ہیں، بس وہی کروں جو وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں بہت بڑی ایک لائن ایسے لوگوں کی ہے جو کبھی ادھر فلکچویٹ کرتے ہیں، کبھی ادھر فلکچویٹ کرتے ہیں، کبھی بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں، کبھی سیدھے ہاتھ پر، کبھی الٹے ہاتھ پر، یوں چلتے رہتے ہیں. اب آپ کو اور مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے اور مجھے اسٹینڈرڈ کون سا چیز، کون سے عمل کو بنانا ہے؟ نعوذ باللہ ہم اور آپ ظاہر ہے کہ اس دشمنی کی فہرست میں تو کبھی بھی جانا پسند نہیں کریں گے. خدا ہمیں اور آپ کو اس شر سے محفوظ رکھ چکا ہے، آگے بھی محفوظ رکھے. زیارتوں کے اندر بھی کہا خدا تیرا شکر کہ تو نے مجھے کرامت دی کہ ان کے دوستوں کی محبت ان کے دشمنوں کی دشمنی دے دی. زیارت عاشورا میں نے جملہ کہ خدا تیرا شکر تو نے مجھے کرامت دے دی اتنی کہ میں ان کے دوستوں کا دوست ہو گیا اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہو گیا. اسی کو ہم لوگ تولنا اور تبرع کہتے ہیں، دوستوں سے دوستی کرو، دشمنوں سے دشمنی کرو. تو ادھر تو ہم نہیں آنا چاہتے. اب سوال یہ، آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ محب اپنی دانش میں جو آپ آدمی کہتا ہے نیوٹرل، کون سی جگہ پہ آنا چاہیے؟ اگر دنیا میں کہیں نیوٹرلزم قبول ہوتا ہو، کم سے کم یہاں پر نیوٹرل ہونا قبول نہیں. معرکہ کربلا انجام پا رہا ہے، ایک آدمی سے پوچھا تم لشکر شام کے ساتھ ہو؟ نہیں. لشکر حسین کے ساتھ ہو؟ نہیں. کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں، آپ قبول کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی کہیں اور شاید قبول کر لیتے، اس معاملے میں قبول نہیں ہو سکتا. خدا نے معیار بنایا اسی لیے کہ یہ اہل بیت معیار بنے، ان کے ذریعے تمام اعمال کی سنجش ہوتی رہے، پیمائش ہوتی رہے. جو اس کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے، جو نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں تو نیوٹرلزم آ ہی نہیں سکتا. اب صرف ایک سوال رہ گیا ہمارے سامنے، صرف ایک راستہ، ان کے چاہنے والے بننے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اب دیکھیے عمل میں کیا ہوتا ہے. اب عمل میں یہ ہوتا ہے، میرے سامنے ایک عمل آیا ہے، یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. تین راستے ہیں، ایک میں دشمنی ہے، ایک میں محبت ہے، ایک کا نہیں معلوم اس کو پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. صحیح ہے، ایک میں دشمنی ہے، ایک میں نہیں معلوم پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، ایک میں یقیناً پسند کریں گے. آپ کون سا لینا چاہیں گے؟ کاش عمل میں یہی ہو جائے، کاش عمل میں یہ ہو جائے. اب دیکھیے سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم کہاں کہاں یہ بھول جاتے ہیں اصول، پھر یہ بھی عرض کرتا چلوں یہ اصول بھولتے کیوں ہیں، کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں محب بننا تھا، ہمیں وہ بیچ میں نیوٹرل بن کے نہیں رہنا تھا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہ مجھے آپ کو مدد دے کیونکہ اب سخت مرحلہ ہے. فرض فرمائیے میں آپ کے سامنے کھول کر بات کرتا ہوں تاکہ کوئی چیز ایسی نہ رہے. فرض فرمائیے مجھے نماز پڑھنی، صحیح، ایک یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے اور امام کا قول ہے کہ اگر کوئی نماز کو کم سمجھے تو ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. مسلم قول، یعنی ایسا قول جس کے اوپر میں کوئی مجھ سے کہے قسم کھاؤ گے تم اللہ کی، تو میں کہوں گا ہاں اللہ کی قسم کھا لوں گا کہ امام نے فرمایا. شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے، دوسرے محدثین نے لکھا ہے، فقہا نے بھی بیان کیا ہے. آدمی ڈٹ کے کہہ سکتا ہے ہاں بھائی قسم کھانے کو تیار ہیں کہ روایت کے قبول کرنے کے سٹینڈرڈز کے تحت یہ روایت قابل قبول ہے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا اپنی شہادت سے کچھ لمحات پہلے اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کر کے کہ اگر کوئی نماز کو کم شمار کرے اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے. جو اطراف میں تھے اعزہ اور اقربا تھے، چاہنے والے نہیں تھے. اعزہ اقربا یعنی امام فرما رہے ہیں تمہیں تمہاری قرابت داری بھی کام نہیں آئے گی، ہم تو محب ہیں، اعزہ اقربا نہیں ہیں ہم لوگ، ہم تو محب ہیں. یا اگر میں مجھ جیسا آدمی کوئی سعادات سے ہے تو 45ویں مثلا نسل سے ہے، مثلا وہ پہلی جنریشن تھی، وہی انہی کی نسل تھی. فرمایا تمہیں کام نہیں آئے گی خرابت داری اگر تم نے نماز کو کم شمار کیا. یہ ایک رائے یہ بنی کہ بھائی دیکھو نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنی ہے بلکہ نماز بہت اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ قرابت داری بھی کام نہیں آئے گی اگر تم نے نماز نہیں پڑھی. صحیح. ایک دشمن آیا، دشمن نے کہا احسان اسلام کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، اس کا حساب ابھی ہم چھوڑ دیں. تیسرا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ دیکھو پڑھو نہ پڑھو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی فکر ہے نا، ایک فکر یہ بھی ہے کہ اس نے کہا بھائی پڑھو نہ پڑھو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ وہ شفاعت نہیں دیں گے لیکن بہرحال دے دیں گے. ٹھیک ہے، ایک اوپینین ہے نا، ٹھیک ہے، اس نے کہا بھائی پڑھو نہ پڑھو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، انہوں نے کہا کہ نہیں دیں گے لیکن بہرحال دے دیں گے، چلو شاید ہو جائے، مان لے شاید ہو جائے. مثلا ایک نے کہا کہ سید الشہداء چونکہ سجدے میں شہید ہوئے لہذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا، چلو ٹھیک ہے مان لیتے. البتہ یہ سارے مسائل ہیں کہ سید الشہداء 61 ہجرا میں شہید ہوئے اور چھٹے امام کا قول 148 ہجرا کا ہے. اگر پہلے کہا ہوتا تو چلو بات بنتی کہ بھائی 61 ہجرا کے بعد نیا قول آیا، لیکن تو 148 ہجرا میں کہا ہے، چھٹے امام کی شہادت 148 ہجرا میں ہے، واقعی کربلا 61 ہجرا کے اندر، تو 70-80 سال بہال آ کر ایک جملہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے وہ ویلڈ جملہ، اس کا مطلب ہے اس دلیل کی بنیاد پر کوئی نماز کو ترک نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، چلو فرض کرتے ہیں کوئی یہ کہتا ہے بھائی آپ لوگوں کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ شہید الشہداء نماز میں شہید ہوئے. چلیے ٹھیک ہے، چلیے بات ختم ہو گئی، اب ایک جملہ بتا دوں، اہل بیت کی پسند ناپسند کو مقدم کریں تو وہ نہ پڑھنا پسند کریں گے یا پڑھنا پسند کریں گے؟ کوئی فقہی دلیل مت دو، کچھ نہ کرو، کوئی فقہی دلیل نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک سبب، اہل بیت ہوں جن کو ہم جانتے ہیں، ہم نے 40 سال ماتم کیا ہے، ہمیں پتا ہے حب اہل بیت ہمارے دلوں کے اندر ہے، ان کو پوچھو کہ آپ کا چاہنے والا نماز پڑھتا نظر آیا اچھا ہے یا بے نمازی نظر آیا اچھا ہے، چاہے کسی بھی دلیل کے تحت تھا. اب کیا بولتے ہیں؟ اب کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ رہ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا نہ تھا، چاہے آپ کو بے نمازی کی شفاعت کروا دیں گے، چاہے آپ کو کہ اس سجدے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، کچھ بھی کہہ لو، اپنے دل سے صرف اتنا سوال پوچھو نماز پڑھوں گا ان کو اچھی لگے گی یا بے نمازی رہوں گا تو ان کو اچھا لگے گا. دل پکار پکار کے کہہ رہے کہ بھائی وہ ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت پڑھنے والے. علامہ امینی نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا، علامہ امینی صاحب کا تعارف ہے، ان بزرگوں سے ہم لوگوں کا تعارف ہونا چاہیے، برصغیر کی آبادی چونکہ اس ماحول سے دور تھی تو شخصیتوں کا تعارف کم ہو پایا ہے. بعد میں پھر ہم لوگوں کے ساتھ مسائل آ گئے کہ علمی سطح ہم لوگوں کی بڑھ نہیں سکی, بہت سارے مسائل میں رہ گئے. علامہ امینی وہی ہیں جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی, الغدیر 11 جلدوں میں کتاب امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے. اور میں نے علامہ امینی کا وہ واقعہ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ امینی روز محشر بڑھ رہے ہیں حوض کوثر کی طرف اور امیر المومنین کھڑے ہیں. جب وہ نزدیک آئے تو امیر المومنین نے کاسا لیا ہوا تھا, ایک جام لیا ہوا تھا جس سے وہ سب کو پلا رہے تھے. جب امینی نزدیک آئے تو وہ جام رکھ دیا, کہا امینی تم ہاتھ پھیلاؤ, میں خود اپنے ہاتھ سے ڈال دوں. ایسا تو بڑا مقام علامہ امینی کا. اس کے بعد مولانا نے ایک دعا دی علامہ امینی کو, چونکہ علامہ امینی 11 جلد کتاب لکھی تھی امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے. شاید میری اور آپ کی زندگی کا بہترین مصرف یہ ہے اہل بیت کی کسی ایک حق کے دفاع میں زندگی گزارنا. ان کی مظلومیت تو بہت زیادہ ہے, ان کے حقوق جو پامال ہوئے وہ تو بہت زیادہ ہے, کسی ایک حق کے دفاع میں اپنی زندگی گزارنے. علامہ امینی نے خلافت امیر المومنین ثابت کرنے میں پوری زندگی گزار, 11 جلد کتاب لکھی, آج تک کوئی بدل نہیں لا سکا اس کتاب کا. اس موضوع کے اوپر گویا اس نے ختم کر دیا انہوں نے. تو امیر المومنین نے پھر ان کو ایک جملہ بھی کہا دعا میں, فرمایا کہ امینی خدا تیرے چہرے کو ایسے روشن کرے جیسے تو نے ہمیں خوشی دی ہے. 11 جلد کتاب لکھی ہے امینی. علامہ امینی کے بہت واقعات ہیں. علامہ امینی کا ایک واقعہ تھا, ایک کانفرنس کے اندر گئے تو کسی نے ان کے احترام کو کم کرنے کے لیے, چونکہ دوسرے مذاہب و فرق کے لوگ بیٹھے تھے, ان کے لیے کرسی نہیں رکھی. آئے تو وہ کھڑے رہ گئے, دیکھیں آپ کہاں بیٹھے, امامہ لگا ہوا ہے, ابا خبا میں محترم, لیکن کوئی جگہ نہیں بیٹھنے کی, زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے ٹھیک ہے, ان لوگوں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ میں یہاں نہ رکوں چلا جاؤں اور علی کی بات نہ ہو سکے. انہوں نے رکھا, اس دشمنی میں چیئر نہیں رکھی تھی کہ علامہ امینی چڑھ کے چلے جائیں گے اور یہ جو اگر ممبر پہ آئے ڈائس پر آئے تو یہ تو امیر المومنین کا تذکرہ کریں گے, تو یہ چڑھ کے چلے جائیں گے. کہیں گے نہیں ایسی کی تحصیل, میری عزت خاک میں جائے, میں امیر المومنین کا نام لے کے جاؤں گا. بیٹھ گئے زمین پہ. اب وہ بے حیا لوگ دیکھتے رہے گئے وہ زمین پہ بیٹھے, کوئی اٹھا نہیں, باہر وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں ایسا ہوا, وہاں پہ مختلف فرقوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی پہنچ گیا وہاں پہ, ایک بچے کو اٹھایا, بچی کو لے کر آیا. کہنے لگا آپ سب لوگوں کا دعویٰ ہے آپ خدا سے نزدیک ہو, میری بچی مر رہی ہے, کون اس کو شفا دے گا؟ آؤ دو شفا. عیسائی بھی یہودی بھی سب فرقے بیٹھے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, کون مدعی ہے شفا دینے کا؟ لو میری بچی مر رہی ہے, تم میں سے کون شفا دے گا؟ امینی نے کہا میں دوں گا. وہیں پر بلایا اس کو, کہا ہم شفا دیں گے, ادھر کھڑو. کھڑے ہوئے, امینی نے ابا اپنی ابا کا دامن نیچے دیا, سر کو نیچے دیکھے گئے ابا کے. مولا امیر المومنین سے کہا مولا میری عزت کا معاملہ نہیں ہے, میں تو اپنی عزت نصیب قربان کرنے زمین پہ بیٹھ گیا تھا, آپ کے نام کی خاطر اگر اس کو شفا دے دیں آپ کے نام کی عظمت یہاں پہ سب کے سامنے ثابت ہو جائے گی, بچی کو فوراً شفا نصیب ہو گئی. شخصیت مشہد مقدس تشریف لے کر گئے امام کی بارگاہ میں, رات میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. لوگوں نے دیکھا نماز پڑھے چلے جائے, پڑھے چلے جائے. پوچھا میں کیا کتنی نمازیں پڑھنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ فرمایا ایک رات میں 1000 رکعت پڑھوں گا. لوگوں نے کہا 1000 رکعت پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا تھکیں گے نہیں آپ, نماز پڑھنے سے تھکتے نہیں. ایک جملہ بہت خوبصورت جملہ لکھا, کہنے لگے کبھی مچھلی پانی میں تیرنے سے تھکی ہے؟ کبھی مچھلی پانی میں تیرنے سے تھکی ہے؟ دیکھو مزگمل ہلتی رہتی ہلتی رہتی, کبھی آج تک تھکی ہے؟ میں اللہ کی بندگی سے کیوں تھکوں گا, میں تو وہی اللہ کا بندہ. یہ اہل بیت کے شاگرد, انہوں نے اپنی زندگیوں کو ایسا بنایا کہ صرف ایک اصول رکھا جو ان کو پسند آئے بس. اب ہمارے سامنے کیا ہو گیا, ہمارے سامنے جب یہ اصول آیا کہ آپ کی زندگی ہے ایک اہل بیت کی محبت ہے, ایک ان کی محبت ہے, اب ہم نے کیا کیا, اس اصول میں ترمیم کی. اور ترمیم کے بعد یہ کہا کہ جو پسند آئے وہ تو ہمیں معلوم ہے کون سا ہے, لیکن میں کچھ اور کروں گا شاید یہ بھی قبول ہو جائے. یہ کیوں کیا، یہ کس خاطر کیا؟ میں نے بحث کیا، وہ جو نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا اس نے 10 دلائل دیے، مثال کے طور پر اس نے کہا سید الشہداء سجدے میں شہید ہوئے تھے، کیا ہوا تھا، وہ ہوا تھا، ساری باتیں اس نے کہیں، اس کا جواب بھی ہم نے عرض کیا، لیکن آخر میں ہم اس سے پوچھیں گے یہ بتاؤ، چلو ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر پڑھو گے تو ان کو اچھا لگے گا یا نہیں پڑھو گے تو زیادہ اچھا لگے گا؟ فرضاً وہ یہ کہے نہیں بھی پڑھوں تو ان کو اچھا لگے گا، پوچھ لیتے ہیں پڑھنے میں زیادہ اچھا لگے گا نہ پڑھنے میں زیادہ اچھا لگے گا؟ بھائی کوئی ایک تو زیادہ اچھا لگنے والا ہوگا، اب کیا یہ کہے گا کہ نہ پڑھنے والا زیادہ اچھا لگے گا؟ تو پھر ان کی آل اولاد ساری کیوں پڑھتی تھی؟ ان کی تو ساری اولادیں پڑھتی تھی، ان کے تو سارے اصحاب پڑھتے تھے، نہ واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا کے بعد بھی سب کے سب پڑھتے تھے، تو اگر زیادہ اچھا نہ پڑھنا ہوتا تو وہ اور ان کی آل اولاد پڑھتی کیوں تھی؟ وہ تو ہم سے زیادہ محبت میں نزدیک تھے، بندگانِ خدا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اپنے دلوں کو مت بہلاؤ۔ اچھا یہ میرے ذہن میں جملے آئے کیوں، یہ نماز کا واقعہ صاحب، آج میں نے ایک ای میل کہیں دوپہر کو پہنچا، تھوڑا سا وقت تھا، میں نے کہا چلو کچھ ای میل دیکھ لوں، اچھا میں ویسے بھی بدنام ہوں ای میلز اور ایس ایم ایس کے جواب نہ کرنے پر، کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو خیر آج بیٹھا تھا تو اس میں ایک آدمی نے مجھے ایک ایس ایم ایس ای میل کیا، اور اس نے ای میل میں کہا کہ مولانا صاحب میں ایک جگہ پہ کام کرتا ہوں، وہاں پہ زیدی سید بھی کام کرتے ہیں، شاید وہ میرے اوپر طنز کر رہا تھا کہ آپ کا بھائی بندہ ہے، اس کو سمجھائیں، کہنے کا اس نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے چونکہ سید الشہداء سجدے میں شہید ہوئے، مسجد میں جانا واجب نہیں، مسجد ہاں نماز پڑھنا حرام ہے چونکہ سید الشہداء سجدے میں شہید ہوئے، مسجد میں جانا حرام ہے چونکہ امیر المومنین مسجد میں شہید ہوئے، اور پردہ کرنا حرام ہے چونکہ بیویاں بے پردہ تھیں۔ صحیح، اب میں اس نے مجھے لکھا کہ وہاں صاحب کچھ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے، وہاں سے لاشعور میں وہ جملے رہ گئے، اس خاطر جب میں مثال دینے لگا تو یہ مثال دی، بھائی کچھ بھی کر لو، آپ کہہ رہے ہو میرے پاس دلیل ہے، چلو دلیل ہے، مان لیتے ہیں دلیل ہے، یہ بتاؤ کون سا عمل اہل بیت کو زیادہ اچھا لگے گا، کسی بھی دلیل کے تحت جو کسی کے ذہن میں آتی ہے، اگر یہی معلوم کر لیا جائے کون سا عمل زیادہ اچھا لگے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پڑھنا زیادہ اچھا لگ رہا ہو، اتنی ڈھیر ساری نمازیں دی ہیں، خود چوتھے امام کی ذات گرامی نے کتنی نمازیں دی ہیں، درود بھیجے ان کی ذات مقدس پر، ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد دی ہیں، ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد دی ہیں، پھر تمام آئمہ اطہار علیہ السلام کے اسامی گرامی کے ساتھ نمازیں منسوب ہیں، اوقات منسوب ہیں، یہ یہ وقت یہ یہ نماز، یہ یہ وقت یہ یہ نماز، اتنی تفاصیل کے ساتھ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں وہ نماز نہ پڑھنا ہے کیونکہ حرام ہے، بلکہ پڑھنا کیونکہ مثلا سجدے میں شہید ہوئے، اب اس کو میں کہوں گا بھائی بندے خدا کم سے کم محب اہل بیت ہونے کے ناطے اتنا سوچو کون سا عمل ان کو زیادہ اچھا لگے گا، یہیں سے ہدایت لے لو کہ زیادہ اچھا لگنے میں بھی ان کو وہ عمل زیادہ اچھا لگے جو وہ کر رہے تھے، چاہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اصل مسئلہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ اصل یہ فکر آئی کیوں ہے، یہ میرے ذہن میں یہ آیا کیوں کہ میں یہ سوچوں کہ نماز پڑھنا حرام ہوگا جبکہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، میں نے یہ سوچا کیوں، سادہ سی بات نظر آ رہی ہے، ایک شیطان ایک محب اہل بیت کو اگر دور کرنا چاہے تو کیا یہ کہہ کر دور کرے گا کہ تو محب اہل بیت وہ کر جو وہ نہیں چاہتے؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکے گا، بھائی میں محب اہل بیت ہوں، میں رضاداری کرتا ہوں، میں ان کا چاہنے والا ہوں، میرے نام میں اہل بیت کا نام آیا، اسی لیے میرے ماں باپ نے رکھا کہ اہل بیت کے راستے پر چلے، اب اگر شیطان مجھ سے آ کر کہے تم ایک ایسا کام کرو جو علی نہیں چاہتے تھے، میں کیوں کروں گا، نہیں کروں گا، یہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ نہیں کروں گا، تو مجھے کیسے کہہ کے بہکائے گا، ایسی تعویل دے گا جس میں یہ نظر آئے کہ شاید معاملہ یہ بھی ان کو پسند آ جائے گا، اس نے یہ تعویل دی، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اسی محبت سے مقابلہ کرنا، اسی محبت سے مقابلہ کرنا، اپنی محبت ہی کو استعمال کرے جو اس کے دل میں اہل بیت کے لیے ہے، اب پوچھے کہ اہل بیت کی محبت ہوتے ہوئے نہ پڑھنا ان کو اچھا لگے گا یا پڑھنا زیادہ اچھا لگے گا، کیا زیادہ اچھا لگے گا، بہت آسانی سے ذہن فیصلہ کر لے گا، تینوں مسائل کے اندر جو ہمارے اس دوست بیچارے نے تحریر کیے کہ وہ کہہ رہا ہے مسجد میں جانا حرام ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، پردہ کرنا حرام ہے، اور تینوں تعویلات جو اس نے بیان کی اس کے بعد ان تینوں کے مقابلے میں یہی سب کچھ ہے، اور دلائل تو بتاشا ہے۔ مثلاً اگر 40 ہجرا میں سید امیر المومنین کی وجہ سے کہے کوئی مسجد میں جانا حرام ہے، تو مسجد کوفہ میں مسلم بن عقیل کیوں تھے؟ اب یہ جو بچپنے کی دلیلیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لگتا ہے شاید کسی کے ذہن میں وہم آ رہا ہے، وہم آ رہا ہے تو اس نے لکھا نا بھائی، اگر ایسا تھا تو حضرت مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں کیوں تھے، اور کیوں عبید اللہ ابن زیاد نے جب جاسوس بھیجے تو کہا مسلم بن عقیل وہ ہوں گے جو مسجد میں آخر تک رکیں گے اور سب سے زیادہ دلچسپی سے عبادت کریں گے۔ سید الشہداء نماز پڑھانے واقعی کربلا کے اندر، مسلم بن عقیل نماز پڑھانے کوفہ کے اندر، عظیم الشان جملہ وہ جملہ ہے جو ہمارے چوتھے امام نے اپنی پھوپھی کے لیے ارشاد فرمایا، درود بھیجے دونوں کی ذات پر، فرمایا سفر کربلا میں ان تمام اسارت کے سفر میں کبھی نماز شب بھی قضا نہیں۔ یہ واقعہ کربلا کی بعد ہے، یہ واقعہ کربلا کی بعد ہے۔ وہ بیوی جس کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی، اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی دیکھے۔ میں بعض اوقات جب اس طرف سے دیکھتا ہوں نا تو میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرتا ہے کہ کوئی دشمن بی بی کے دل کو افسردہ اتنا نہیں کر پائے گا جتنا یہ بات افسردہ کرے گا۔ بھائی کوئی دشمن کہے نماز نہیں پڑھتا، دشمن ہے دشمن ہے۔ بنی امیہ کے دربار میں کیا توقع کہ کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی چاہنے والا نماز نہ پڑھے اور کہے میں اس لیے نماز نہیں پڑھا کہ سید الشہداء سجدے میں شہید ہوئے، ارے تو تم بی بی کی نماز سب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تم امام کی 30 سالہ عبادتوں کو جو زین العابدین قرار پائے، سید ساجدین قرار پائے، اس سید ساجدین کا لقب پھر کس زمرے میں رکھو؟ یہ ناانصافی۔ اس کا حل میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ محب واقعین محب ہوں گے اور ان بیچاروں کے دلوں میں یہی آ رہا ہوگا کہ چونکہ سید الشہداء سجدے میں شہید ہوئے لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا، ان محبوں سے کہوں گا کہ اپنے محبت کو استعمال کرتے ہوئے اہل بیت کے عمل کو دیکھو، اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ محبت ہدایت دے گی، یہ محبت ہدایت دیتی ہے انسان کو۔ اور اگر کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو انہی مسائب کے دوران اہل بیت سے توسل کرو، انہی مسائب کے دوران اہل بیت سے توسل کرو، انہی کے دوران ان سے یہ کہنے کی کوشش کریں کہ مولا آپ کے در پہ آئیں، ہمیں ہدایت چاہیے، اگر آپ کے گھر ہمارے سامنے ہوتے تو ہم صبح شام آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ہدایت طلب کرتے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھی اپنے ذہن کو ایسے سوچوں، کاش مدینہ میں ہوتا جب بی بی بھی تھی، کاش ایسا ہوتا۔ انشاءاللہ خدا وہ وقت لائے گا کہ جب امام جس شہر میں ہو میرے اور آپ کا گزرنا بھی اسی شہر سے ہو جائے انشاءاللہ۔ لیکن کبھی کبھی سوچ کر عجیب سا لگتا ہے، کاش ایسا ہوتا کبھی مدینے میں اس لمحے میں ہوتے جب بی بی وہاں پہ تشریف فرما دی، تو شاید ایسا کرتے کہ صبح شام بی بی کے گھر کے سامنے کھڑے رہتے اور بی بی سے کہتے بی بی نوکر چاہیے، کوئی خادم چاہیے، کوئی خدمت کروانی ہے۔ کبھی کاش ایسا ہو جاتا اور بی بی کہتی یہ کام کر دو تو میں اپنی زندگی میں انحصار کر دیتا اور کہتا بی بی آپ نے یہ خدمت کروائی ہے، ہمارے لیے یہی فخر ہے، یہی سربلندی ہے، اور جب میں نے آپ کی خدمت میں یہ کہا اور آپ نے گریا کیا، اور اگر میں یہ جملہ کہوں کہ کاش اس وقت ہوتا جب کوئی دروازہ گرا رہا تھا، کاش اس وقت ہوتا you پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس خلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جیسی انہوں نے زندگی چاہی ویسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, اور جس موت پر ان کے دلوں میں مسالت ہو وہ موت ہمیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں عزاداری سعید و شہدا میں مشغول ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, بالاخص زائرین عراق کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ان کو سالمین غانمین اپنے محلوں اور گھروں تک پہنچنا نصیب فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما. سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آمان و انصار میں قرار فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.